बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا، اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ابراہیم کی آیات 32-34 کی تلاوت کر رہے تھے علی اصغر برومند۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گردو پہ سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پروگرام خلقت کی رانائیہ پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام درخشاں ستارے پیش کیا جائے گا، اور ایرانی فن تعمیر ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان میں تحریک عدم اعتماد پر سیاسی ہلچل جاری، حکومت کی اتحادی قاف لیگ نے بھی حکومتی کارکردگی پر سوال اٹھا رکھا ہے۔ مشرقی لداخ میں ایل اے سی پر کشیدگی کم کرنے کے لیے ہندوستان اور چین کے فوجی افسران کی 12 گھنٹے طویل بات چیت۔ روس یوکرین جنگ کا 17th day یوکرین کے دارالحکومت کیف سمیت مختلف شہروں کی جانب روسی فوج کی پیش قدمی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دیے جانے کے بعد اب حکومت کی بڑی اتحادی جماعت قاف لیگ نے بھی عمران خان کی حکومت پر کھل کر تنقید کی ہے۔ عمران خان کی حکومت کی اہم اتحادی جماعت مسلم لیگ قاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کی کارکردگی سے کوئی بھی اتحادی خوش نہیں ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق قاف لیگ کے مشاورتی اجلاس میں ملک اور صوبہ پنجاب کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا، اور ساتھ ہی ترین گروپ کی سرگرمیوں پر بھی بات چیت ہوئی۔ اجلاس کے شرکا نے اس بات پر زور دیا کہ وفاقی حکومت کی کارکردگی سے کوئی بھی اتحادی خوش نہیں ہے، اور قاف لیگ کو جلد اپنا سیاسی فیصلہ کرنا ہوگا۔ اجلاس میں موجود شرکا کو چودھری پرویز الہی نے دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطے کرنے کے بارے میں اعتماد میں لیا۔ قاف لیگ کے مرکزی رہنما چودھری پرویز الہی نے کہا کہ ملکی مفاد اور اپنے سیاسی مستقبل کو دیکھتے ہوئے مشاورت سے فیصلہ کریں گے۔ ہندوستان اور چین کے فوجی افسران نے مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر کشیدگی کو کم کرنے کے لیے 12 گھنٹے تک بات چیت کی ہے۔ ہندوستانی وزارت دفاع نے ہفتے کو سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کو بتایا کہ ہندوستان اور چین کے فوجی افسران نے مشرقی لداخ میں جاری کشیدگی اور ممکنہ تصادم کی روک تھام کے لیے 12 گھنٹے تک بات چیت کی. ہندوستان کے سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ کور کمانڈر کی سطح پر ہونے والی بات چیت کا 15واں دور ہندوستانی سرحد پر واقع چشول مول میں ہوا. بات چیت جمعے کی صبح 10:30 بجے شروع ہوئی جو جمعے اور سنیچر کی درمیانی رات تک جاری رہی. ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورس اور مسلح عسکری پسندوں کے درمیان مارکہ آرائی میں فوج نے 4 عسکری پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. سری نگر سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ کشمیر کے جنوبی ضلع پلوامہ، وسطی ضلع گندربل اور شمالی قصبہ ہندواڑہ میں شبانہ تصادم اور جھڑپوں میں سیکیورٹی فورس نے کم سے کم 4 عسکری پسندوں کو ہلاک کر دیا، جن میں کلدن جیش کا غیر ملکی کمانڈر بھی شامل ہے. روسی فوج کا ایک بڑا دستہ رفتہ رفتہ یوکرینی دارالحکومت کیف سے قریب ہوتا جا رہا ہے اور ہفتے کی صبح سے یوکرین کے مختلف شہروں میں جنگ کے سائرن بج رہے ہیں، جبکہ کیف میں متعدد دھماکوں کی آواز سنائی دی ہے. روس یوکرائن جنگ مسلسل جاری ہے اور اب یہ جنگ 17ویں روز میں داخل ہو گئی ہے. غیر ملکی نشریاتی ادارے کے مطابق ٹینک، توپوں، بختر بند گاڑیوں پر مشتمل 64 کلومیٹر طویل روسی فوجی قافلہ مسلسل کیف سے نزدیک ہوتا جا رہا ہے. روس کے اس فوجی قافلے کو آخری بار کیف کے شمال مغرب میں واقع اینتونوف ہوائی اڈے کے قریب دیکھا گیا تھا. برطانیہ کی وزارت خارجہ معاف کیجیے گا برطانیہ کی وزارت دفاع نے اطلاع دی ہے کہ روس کے بیشتر فوجی دارالحکومت کیف سے 25 کلومیٹر کے فاصلے تک پہنچ چکے ہیں. روس کے فوجی یوکرائن کے مختلف علاقوں کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور صبح سویرے سے پورے یوکرائن میں ہوائی حملے کے سائرن بج رہے ہیں. یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے اعتراف کیا ہے کہ مغرب نے یوکرائن سے نیٹو کی رکنیت کا وعدہ کر کے غلطی کی ہے. فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بورل نے فرانس کے LCI TV کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے کچھ چیزوں کی تجویز دی جس کی ضمانت نہیں دے سکتے، خاص طور سے یوکرائن کو نیٹو کی رکنیت کا وعدہ کیا جو ہرگز عملی جامہ نہیں پہن سکا. انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غلطی تھی کہ ہم نے ایسے وعدے کیے جن پر عمل نہیں کر سکے. جوزف بورل نے اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ مغرب نے روس کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں کچھ غلطیاں کی ہیں کہا کہ ہم نے روس کو یوکرائن پر حملہ کرنے سے روکنے کے مغرب سے قریب ہونے کے مواقع کھو دیے ہیں. طالبان کے وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس گروہ نے تمام شرطیں پوری کر دی ہیں اور اب دنیا کو اس کی حکومت تسلیم کر لینا چاہیے. طلوع نیوز کی رپورٹ کے مطابق طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے جمعے کو ترکی کے شہر اناطلیہ میں اناطلیہ ڈپلومیٹک فورم کے 3 روزہ اجلاس میں طالبان کو تسلیم کرنے پر زور دیتے ہوئے افغانستان کے منجمد اثاثے ریلیز اور طالبان کے ساتھ اشتراک عمل انجام دیے جانے پر زور دیا. امیر خان متقی کے یہ بیانات ایسے عالم میں سامنے آئے ہیں کہ انطالیہ ڈپلومیٹک فورم کے اجلاس میں دنیا بھر کے وزراء خارجہ اور عالمی اداروں کے نمائندوں کی موجودگی میں اناطلیہ ڈپلومیٹک فورم کا اجلاس اتوار تک جاری رہے گا. اگرچہ یہ اجلاس روس یوکرائن جنگ کے بارے میں منعقد ہوا ہے، تاہم افغانستان کے بارے میں گفتگو بھی اجلاس کے ایجنڈے میں شامل ہے. اس اجلاس میں طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی افغانستان کے سلسلے میں مختلف مسائل اور اس ملک کے ساتھ دنیا کے اشتراک عمل کے بارے میں گفتگو کریں گے. اور طالبان کے وفد نے اس اجلاس کے انعقاد سے پہلے قطر کے حکام اور افغانستان کے امور میں امریکی مندوب سے ملاقات کی. ایران کے ادارے ایٹمی توانائی کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے ساتھ ایران کے پیشہ ورانہ روابط اور اس عالمی ادارے کے قوانین کی بنیاد پر تہران کی ایٹمی سرگرمیاں اور پیش رفت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایران کے ادارے ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے جنوب مغربی شہر خرم شہر میں شہدا سے متعلق ایک فیسٹیول کے موقع پر کہا کہ آئی اے ای کے ساتھ ایران کے تعلقات اور قانونی معاملات پر ہم آہنگی تکنیکی اور پیشہ ورانہ نوعیت کی ہے، اس لیے کسی بھی قسم کا سیاسی اثر و رسوخ اور ایران کے ان تعلقات کو کمزور نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے سربراہ کا حالیہ دورہ تہران باہمی مفاہمت کی بنیاد پر انجام پایا اور ایران کی کوشش ہے کہ اس بات کی ہرگز اجازت نہ دی جائے کہ دشمن اپنی شیطنت اور صہیونیوں کے اثر و رسوخ کی بنا پر ایران پر کوئی الزام عائد کر سکے۔ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی نے اپنے اس دورے میں ایران کے ادارے ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی اور ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے علیحدہ علیحدہ ملاقات کی تھی۔ ان کا یہ دورہ ایسی حالت میں انجام پایا کہ ویانا میں ایران کے خلاف غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے ایران اور گروپ چار جمع ایک کے درمیان مذاکرات کا عمل جاری ہے، اور سیف گارڈ سسٹم اور ایران و آئی اے ای کے درمیان باقی بچے مسائل کے حل کے لیے مفاہمت ہو گئی ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے اسی طرح سائنس و دفاعی صنعت کے شعبے میں ایران کی جاری پیش رفت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اندرون ملک پائی جانے والی صلاحیتوں سے استفادہ اور ایٹمی توانائی کے میدان کے سرگرم شہدا کے مکتب کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے جوہری شعبے میں اپنی توانائی میں مسلسل اضافہ کرتے رہیں گے۔ اس درمیان ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار ویانا سے تہران کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی جمعے کے روز یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بورل کی جانب سے ویانا مذاکرات میں وقفے کا اعلان کیے جانے کے بعد آسٹریا سے ایران کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ جوزف بورل نے بیرونی عوامل کی بنا پر اس وقفے کو ضروری قرار دیا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ بیرونی عوامل کی بنا پر ویانا مذاکرات میں اس وقفے کی ضرورت تھی۔ البتہ جوزف بورل نے یہ بھی کہا کہ ایران کے خلاف پابندیوں کی منسوخی کے لیے حتمی سمجھوتے کا متن آمادہ اور میز پر موجود ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ عراق کے وزیر اعظم نے ملک کے عام انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والے سیاسی گروہوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پر عمل کرتے ہوئے نئی حکومت تشکیل دیں۔ عراقی وزیر اعظم مصطفی القاظمی نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ان پر جو ذمہ داری تھی وہ انہوں نے عراقی عوام کے لیے پوری کر دی اور عراقی قوم کے نقصان میں کوئی قدم نہیں اٹھایا اور کوئی کوتاہی نہیں برتی اور ہمیشہ عراقی مفادات کو ترجیح دی۔ انہوں نے کہا کہ اب انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والے سیاسی گروہوں اور شخصیات کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فریضے پر عمل کریں اور قومی مفاہمت کے ساتھ ملک کو سیاسی تعطل سے باہر نکالیں اور نئی حکومت تشکیل دیں۔ عراق کے صدر برہم صالح نے بھی ملک کو سیاسی تعطل سے باہر نکالے جانے اور مقتدہ صدر کی حکومت کے لیے اعلان کیا ہے کہ وہ عراق میں نئی حکومت کی تشکیل کے لیے قومی سطح پر کی جانے والی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ عراق میں ہونے والے حالیہ پارلیمانی انتخابات میں صدر تحریک نے 329 کے ایوان میں سب سے زیادہ 73 نشستیں حاصل کی ہیں، تاہم وہ اکیلے حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ انتخابات کو 5 ماہ گزرنے کے باوجود سیاسی جماعتوں کے درمیان حکومت سازی کے معاملے پر اتفاق نہیں ہو سکا ہے اور ملک کو بدستور عبوری حکومت کی نگرانی میں چلایا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب سے، ان کے خدمت چلتے ہیں، انہیں سلام عرض کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں۔
بہت شکریہ جی۔
ابھی حال ہی میں ترکی کے سہنس حکومت کے صدر نے ترکی کا دورہ کیا،
جی جی،
اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی ہاں، بدھ کے دن غاصب سنی حکومت کے صدر اسحاق ہرزوگ نے ترکی کا دورہ کر کے جو علاقائی خبریں تھیں ان میں مزید ایک نیا رخ اس کو دے دیا ہے، چونکہ 18-20 سال کے بعد کسی صہیونی صدر کا ترکی کا دورہ ہے، اور وہ بھی ان حالات میں کہ جب ترکی کے موجودہ صدر رجب طیب اردوغان اپنے آپ کو امت مسلمہ کا لیڈر بھی سمجھتے ہیں، اور ان کے لاشعور میں اور ان کی منصوبہ بندی میں خلافت عثمانیہ کا احیاء بھی شامل ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ خطے کے اندر اپنا ایک ترکی کا جو مضبوط کردار ہے اس کو بھی ادا کرنا چاہتے ہیں، ساتھ ساتھ ان کی خواہش یہ ہے کہ روس بھی ان سے خوش ہو، امریکہ سے بھی ان کے اچھے تعلقات ہوں، یورپی یونین بھی ان کو اپنا بنا لے۔ تو بقول شاعر کے کہ ان کی صورتحال یہ ہے کہ باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی، تو وہ سب کو ساتھ ملا کے چلنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں یقیناً جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ امکان نہیں ہے کہ کوئی ملک اپنی خارجہ سیاست کو، خارجہ پالیسیوں کو اس انداز سے رکھے کہ روس بھی اس سے راضی ہو اور امریکہ بھی اس سے خوش ہو، اسرائیل بھی اس سے قریب ہو اور فلسطین اور مسلمان بھی اس کی قیادت کا دم بھریں۔ تو یہ آگ اور پانی کا ایک ملاپ ہے جو یقیناً ممکن نہیں ہے موجودہ صورتحال میں، وہ بھی ان حالات میں کہ جب فلسطین کے اندر صہیونی حکومت نے، نئی صہیونی حکومت جو اس سے پہلے نتنیاہو تھے یا اس وقت کی جو ان کی حکومت ہے، دونوں کی طرف سے اور بالخصوص ان دنوں میں سختیاں، ظلم، تشدد، زمینوں پہ قبضہ، نئی صہیونی کالونیوں کی تعمیر، اس میں شدت آ چکی ہے، اور فلسطینی قیدیوں کے جو مسائل ہیں، روز مظاہرے ہو رہے ہیں، بھوک ہڑتال ہو رہی ہے وہاں پہ، ان کے مطالبات کو لے کے فلسطینی آئے روز میدان میں آتے ہیں، غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، ویسٹ بینک کے اندر جو اس وقت پیچیدہ صورتحال ہے، اس سارے تناظر میں اسرائیل کے صدر کو کسی اسلامی ملک میں بلا کر اس کا استقبال کرنا یقیناً مسئلہ فلسطین، امت مسلمہ کے اتحاد اور مظلوم کے پشت پر خنجر گھونپنے کے برابر ہے۔
جی،
اس صورتحال میں جو خبریں نکلی ہیں یا جو میڈیا میں چیزیں آئی ہیں اس سے بخوبی اندازہ ہو رہا ہے کہ اس سے صہیونی حکومت نے دو تین طرح کے فائدے اٹھائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو ایک اپنے مظالم کو جسٹیفائی کرنے کا، لوگوں کو مطمئن کرنے کا موقع مل گیا کہ اگر ہم ظالم ہوتے، اگر ہم اسلام کے خلاف کچھ کر رہے ہوتے، اگر ہم نے قبلہ اول کے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھایا ہوتا، اگر ہم فلسطینیوں کو مار رہے ہوتے، اگر ہم فلسطینیوں کی زمینوں پر قابض یا قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے تو ایک اسلامی ملک ہمیں کبھی بھی دعوت نہ دیتا۔ تو رجب طیب اردوغان اور ان کی ٹیم نے ایک دورے سے فلسطین کے ایشو، فلسطینی کاز کو جتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو صحیح کرنے میں اور اس کے ازالے کے لیے پھر ایک دفعہ ٹائم لگے گا۔ البتہ یہاں پہ میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ یہ تاثر رجب طیب اردوغان اور ان کی مخصوص ٹیم کے عنوان سے، ورنہ ترک عوام دنیا کے دیگر مسلم عوام کی طرح اب بھی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب آپ نے خبروں میں یقیناً دیکھا ہوگا، ہمارے سامعین کی نظروں سے بھی یہ چیزیں گزری ہوں گی کہ ترکی کے اندر کتنی شدت سے مظاہرے ہوئے ہیں حتیٰ بعض جگہوں پہ ایئرپورٹ اور اس ایریے میں جہاں پہ سیونی پرچم حکومت نے لہرائے تھے وہاں سے انہوں نے عوام نے ترک عوام نے وہاں سے اتار کے اور وہاں پہ فلسطین کے پرچم جو ہیں وہ لہرا دیے ہیں. تو اس صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو عوام کی طرف سے تو اطمینان ہے کہ عوام اب بھی فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن رجب طیب اردوغان اپنی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. اس وقت وہ شدید اقتصادی بحران کا شکار ہے اور 23 میں ہونے والے جو ترکی کے انتخابات ہیں ان میں ان کی شرکت اور بالخصوص ان کی جو مقبولیت ہے اس میں بڑی تیزی سے کمی آ رہی ہے. اسی طرح جو علاقائی ایشوز کے عنوان سے جو ترکی پہ ایک دباؤ ہے اس دباؤ کو ختم کرنے کے لیے بنیادی طور پہ ترکی امریکہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور امریکہ کو راضی کرنے کے لیے وہ اسرائیل کو ایک مڈل مین کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں, چونکہ اسرائیل بنیادی طور پہ امریکہ کا لاڈلا بیٹا ہے اور اسرائیل کی باتوں کو امریکہ رد بھی نہیں کرتا. جب اسرائیلی پریزیڈنٹ رجب طیب اردوغان کی سفارش کریں گے تو یقیناً امریکہ اور ترکی کے تعلقات جیسے رجب طیب اردوغان چاہتے ہیں ویسے ہو جائیں گے. تو اس لحاظ سے ترکی کے صدر اپنی پارٹی اور اپنی ذات کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک اسلامی اور ایک علاقائی اور فلسطینیوں کی مظلومیت اور ان کی اس کاز کو داؤ پہ لگایا ہے, اور یقیناً یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ جب پہلے 4 ارب ملک جو ہیں وہ نارملائزیشن کے تحت اپنے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بہتر کر چکے ہیں تو اب جب ترکی بھی کرے گا تو اس سے یقیناً فلسطینی کاز پہ اثر پڑے گا. اور اسرائیلی بھی یہ کہنے میں جسے کہتے ہیں کہ وہ میڈیا میں منہ دکھانے کے قابل ہوں گے کہ دیکھیں جو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں سیاسی تنہا کر دیا گیا ہے, ہم سیاسی تنہا نہیں ہے, دیکھیں ترکی جیسا مسلمان ملک بھی جو ہے وہ ہمارے پریزیڈنٹ کا استقبال کر رہا ہے اور اپنے سفارتی تعلقات اسرائیل سے بحال کر رہا ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ترکی کا یہ اقدام, ترکی کے وزیر صدر کا جو یہ اقدام, یہ یقیناً نہ صرف فلسطینی حلقوں میں بلکہ امت مسلمہ کے حلقوں میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب سیاسی گفتگو کے لیے. ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین, اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, اب سماعت فرمائیے پروگرام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین وثقلین. محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. والفریقین من عرب ومن عجم. مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا الأبر الناهي فلا أحد. نبينا عابر الله فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم أبر في قولي لا منه ولا نعم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
جی تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معاف کیجیے گا اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت
عزیز سامعین پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں سے اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا آغاز کرتے ہیں پولیٹیکو نامی اخبار کی اس خبر سے جس میں سرخی لگائی گئی ہے غیر ملکی جنگجو یوکرین جا رہے ہیں یہ تشویشناک ہے گزشتہ ہفتے یوکرین کے صدر یلنسکی نے رضاکاروں کے لیے بین الاقوامی ڈویژن بنانے کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی طرف سے ہمارے ملک کی مدد کا ثبوت ہوگا بہت سے عالمی لیڈروں نے بھی اپنے شہریوں کو پوٹن کے خلاف جنگ کی ترغیب دی ہے برطانیہ کے وزیر خارجہ نے جنگ کے لیے یوکرین جانے والے اپنے شہریوں کی مدد کا مطالبہ تک کر دیا آزادی کے لیے رضاکارانہ طور پر جنگ اچھا کام ہو سکتا ہے اس کے خطرات بھی بہت ہیں جو حالات کو دھماکہ خیز بنا سکتے ہیں یوکرین کے صدر کا کہنا ہے کہ جنگ کے پہلے ہفتے ہی 16,000 رضاکاروں نے اپنا رجسٹریشن کرایا. جنگ میں رضاکاروں کے استعمال موجودہ دور میں نیا نہیں ہے. دنیا افغانستان میں دو بار, بوسنیا میں, عراق میں کئی بار, اور پھر شام میں بھی یہ سب کچھ دیکھ چکی ہے, اور سب کو بخوبی علم ہے کہ اس طرح کے رضاکار اپنے ساتھ کس قسم کے خطرات لاتے ہیں, جس سے ملک کے مسائل حل ہونے کی بجائے بڑھ جاتے ہیں. یوکرین جانے والے رضاکاروں کے بارے میں فیصلہ بھی جلدی ہے, لیکن دیر ہونے سے پہلے ذمہ داریوں کو اس کے بھیانک نتائج پر غور کرنا چاہیے. القدس العربی لکھتا ہے, کیا فوجی شعبے میں متحدہ عرب امارات امریکہ کی جگہ چین کو دے رہا ہے؟ متحدہ عرب امارات نئی فوجی پالیسی بنا رہا ہے. اس ملک میں چین کی فوجی چھاونی کی تعمیر کا معاملہ بھی پوری طرح سے واضح نہیں ہو پایا ہے, اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے چین سے 48 جنگی اور ٹریننگ کے طیارے خریدنے کی خبر آئی ہے. متحدہ عرب امارات کے مغرب کے ساتھ جس طرح کے تعلقات رہے, ان کے پیش نظر یہ ایک مختلف قسم کی پالیسی ہے. یہ بھی واضح ہے کہ چین سے ان جنگی طیاروں کی خریداری کے بعد متحدہ عرب امارات چین کے بے حد ماڈرن جنگی طیارے چینگنڈو 20 کی خریداری پر توجہ دے گا, جسے امریکہ کے F-22 اور F-35 اور اس طرح روس کے SU-57 جنگی طیاروں کے برابر قرار دیا جا رہا ہے. اس پر کسی کو حیرت بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ امریکہ نے متحدہ عرب امارات کو F-35 طیاروں کی فروخت سے انکار کر دیا ہے, جس کے بعد متحدہ عرب امارات نے 3 غیر معمولی قدم اٹھائے. فرانس سے رافائل خریدے, SU-57 کو بہتر بنانے کے منصوبے میں حصہ لیا, یعنی متحدہ عرب امارات نے پہلی بار کسی دوسرے ملک کے ساتھ اس طرح کے منصوبے پر کام کیا, اور وہ بھی کسی مغربی ملک کے ساتھ نہیں بلکہ روس کے ساتھ. تیسرے قدم کے طور پر متحدہ عرب امارات نے چین کے فوجی ساز و سامان کے لیے اپنا بازار کھول دیا. اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات چین سے اینٹی میزائل سسٹم بھی خریدنے پر غور کر رہا ہے. سن پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ نوائے وقت نے لکھا ہے, پاک فضائیہ کا فضائی بیڑے میں J-10C جہازوں کی شمولیت کی مناسبت سے ملی نغمہ جاری. روزنامہ جنگ نے اسی تناظر میں لکھا ہے کہ خانیوال کے علاقے میاں چنو میں میزائل گرنے کے واقعے پر پاکستان نے بھارتی ناظم الامور سے شدید احتجاج کرتے ہوئے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا, جس پر بھارت نے میزائل فائر ہونے کی سنگین غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اعلی سطح کی کورٹ آف انکوائری کروانے کا بتایا. دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ غیر دانشمندانہ اقدام سے انسانی جانوں کو خطرہ ہوا. مشیر قومی سلامتی معید یوسف نے تو کہا کہ نئی دہلی کی وضاحت مشکوک, غیر ذمہ دار ملک کیسے ایٹمی صلاحیت رکھ سکتا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ دنیا معاملے کا فوری نوٹس لے. تفصیلات کے مطابق بھارت کی وزارت دفاع نے 9 مارچ 2022 کو ضلع خانیوال کے علاقے میاں چنو میں گرنے والے میزائل کے حادثاتی فائرنگ پر افسوس کا اظہار کیا. بھارت کی وزارت دفاع نے جمعے کو ایک بیان میں کہا ہے کہ 9 مارچ 2022 کو معمول کی دیکھ بھال کے دوران تکنیکی خرابی کی وجہ سے ایک میزائل حادثاتی طور پر فائر ہوا. بھارت کی حکومت نے اس واقعے کا سختی سے نوٹس لیا اور ایک اعلی سطح کی کورٹ آف انکوائری کا حکم دیا گیا ہے. ادھر جمعرات کو بھارت کے ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا اور انہیں سپر سونک فلائنگ آبجیکٹ کے ذریعے فضائی حدود کی بلا اشتعال خلاف ورزی پر پاکستان کے شدید احتجاج سے آگاہ کیا گیا. ہندوستان سے شائع ہونے والے روزنامہ سیاست نے لکھا ہے, نظام الدین مرکز کو پوری طرح نہ کھولنے کا کیا جواز ہے؟ دہلی ہائی کورٹ نے جمعے کو مرکز سے کہا کہ واضح موقف پیش کریں کہ نظام الدین مرکز کی مکمل طور پر دوبارہ کشادگی میں کیا اعتراض ہے. یہ وہی مرکز ہے جہاں تبلیغی جماعت کا اجتماع مارچ 2020 میں منعقد کیا گیا تھا اور انہیں دنوں COVID-19 وبا پھیلی تھی. اور سامعین, اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا. اور سامعین, آپ پیش خدمت ہے پروگرام خلقت کی رانائیاں, جس کے بعد پروگرام درخشاں ستارے نشر کریں گے, اور آخر میں آپ سن سکیں گے پروگرام ایرانی فن تعمیر.
یادوں کے جھروں کے, جی ہاں سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 21 اسون، 9 شعبان اور 12 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ نو شعبان سن 481 ہجری قمری کو مصر کے مشہور عالم و فقیہ ابن براج طرابلسی نے وفات پائی۔ وہ مصر میں پیدا ہوئے تھے۔ ایک مدت تک موجودہ لبنان کے شمال میں واقع شہر طرابلس میں قاضی کے عہدے پر رہنے کی وجہ سے وہ طرابلسی مشہور ہوئے۔ انہوں نے سید مرتضیٰ اور شیخ طوسی جیسے جید علماء سے قصب فیض کیا۔ ابن براج ایسے مشہور مسلمان دانشور ہیں جن کے نظریات اور خیالات کو عظیم فقہا نے اہمیت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ انہوں نے فقہ اور علم کلام کے موضوع پر کتابیں لکھی ہیں۔ نو شعبان سن 577 ہجری قمری کو بغداد کے ممتاز فقیہ اور ماہر لسانیات ابو البرکات عبد الرحمن بن محمد نے وفات پائی۔ وہ ابن امباری کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے اپنی تعلیم بغداد کے مدرسے نظامیہ میں مکمل کی اور اپنے علم میں اضافہ کرنے اور اعلیٰ مدارج تک رسائی کے لیے انہوں نے اسی مدرسے میں تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ ابو البرکات عبد الرحمن بن محمد نے بہت سے مقالے اور کتابیں تحریر کی ہیں، جن میں الاسرار العربیہ کتاب خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ بارہ مارچ سن 1854 عیسوی کو فرانس، برطانیہ اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان تاریخی قسطنطنیہ معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کی روح سے تینوں مذکورہ ممالک کو زار روس کے مقابلے میں بہت سی کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ ان ممالک کو جنگ کریمہ میں ملنے والی کامیابی بھی اسی معاہدے کے بعد ملی۔ بارہ مارچ سن 1930 عیسوی کو ہندوستان میں مہاتما گاندھی کے حکم پر سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز ہوا۔ یہ تحریک، جس میں ہندوستان کے تمام محب وطن اور حریت پسند شریک تھے، انگریزوں کی سامراجی حکومت کی طرف سے نمک پر عائد ٹیکس میں اضافے کے فیصلے کے خلاف شروع کی گئی تھی۔ تحریک آزادی کے لیڈر مہاتما گاندھی نے 78,000 افراد کے قافلے کے ساتھ اس تحریک کے تحت نمک جمع کرنا شروع کیا۔ انگریزوں نے ہزاروں افراد کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اور اسی وجہ سے سرکاری دفاتر کا کام کاج بہت زیادہ متاثر ہوا۔ بارہ مارچ سن 1949 عیسوی کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے ایک قرارداد منظور کی، جسے قرارداد مقاصد کا نام دیا گیا۔ اس قرارداد کا مسودہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے تیار کیا تھا، جس میں پاکستان کے دستور کی بنیاد اور مملکت پاکستان کے مقاصد بیان کیے گئے تھے۔ اس قرارداد کو دستور ساز اسمبلی نے چند ترامیم کے بعد منظور کر لیا اور بعد میں اس قرارداد کو پاکستان کے آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ 21 اسون سن 1357 ہجری شمسی کو اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ایران سینٹو معاہدے سے نکل گیا اور اس کے بعد یہ معاہدہ عملاً ختم ہو گیا۔ دراصل سن 1333 ہجری شمسی میں ترکی اور عراق نے امریکہ کی تجویز پر میثاق بغداد کے نام سے فوجی تعاون کا ایک معاہدہ کیا تھا۔ اس کے کچھ مہینے کے بعد ایران، پاکستان اور برطانیہ بھی اس میں شامل ہو گئے اور میثاق بغداد کا نام بدل کر سینٹو رکھ دیا گیا۔ سینٹو معاہدہ نیٹو اور سیٹو معاہدوں کے سلسلے کی ہی ایک کڑی تھا، جن کا مقصد سابق سوویت یونین اور اس کے اتحادی ممالک کے خلاف محاصرہ تنگ کرنا تھا، اور یہ سب امریکہ کی منصوبہ بندی تھی۔ لیکن سن 1337 ہجری شمسی میں عراق میں عبدالکریم قاسم کی فوجی بغاوت کے بعد عراق سینٹو معاہدے سے نکل گیا۔ پاکستان نے بھی اس معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی، اور پھر سینٹو معاہدے سے ایران کے نکل جانے کے بعد یہ معاہدہ عملی طور پر کل عدم قرار پا گیا۔ بارہ مارچ سن 1993 عیسوی کو اردو کے معروف عوامی اور انقلابی شاعر حبیب جالب کا انتقال ہوا۔ بعض ذرائع نے ان کی تاریخ وفات 13 اور 14 مارچ بھی بتائی ہے۔ ان کا اصل نام حبیب احمد تھا، اور وہ 24 مارچ سن 1928 کو برطانوی سامراجی دور میں پنجاب کے ہوشیارپور ضلع میں پیدا ہوئے تھے۔ حبیب جالب قیام پاکستان کے بعد کراچی منتقل ہو گئے اور سن 1956 میں لاہور کو اپنا مستقل مسکن بنا لیا۔ حبیب جالب نے سیاسی اور سماجی ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھائی، جس کی وجہ سے وہ ہر حکومت کے دور میں معتوب ہوئے لیکن عوام میں مقبول رہے۔ حبیب جالب نے کئی معروف فلموں کے لیے بھی نغمے لکھے۔ ان کو انسانی حقوق کی متعدد تنظیموں نے اعلی اعزازات پیش کیے تھے، اور سن 2006 سے ان کے نام سے حبیب جالب امن ایوارڈ کا بھی اجرا کیا گیا۔ سن 2008 میں حکومت پاکستان نے انہیں نشان امتیاز ایوارڈ سے نوازا۔ اس کے علاوہ ان کو نگار فلمی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
عزیز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے کائنات کے اسرار و رموز اور جہان ہستی کی خلقت کے بارے میں خلقت کی رانائیاں کے عنوان سے مختلف پروگرامز آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں چاند، سورج، زمین، ستاروں، نباتات اور حیوانات کی خلقت و آفرینش کے بارے میں بعض حیران کن حقائق سے آپ کو روشناس کرایا ہے، اور بالآخر نوبت انسان تک پہنچی کہ جو اشرف المخلوقات ہے اور جس کی خلقت خود اپنے اندر ایک عجیب اسرار و رموز لیے ہوئے ہے۔ سامعین، عالم ہستی اور کائنات اپنی عظمت اور اپنے اندر موجود نظم و ترتیب کے حوالے سے بلا شبہ پرشکوہ اور عقل کو حیران کر دینے والے حقائق پر مشتمل ہے۔ اس کائنات کے اسرار و رموز کے بارے میں بڑے بڑے دانشور اس بات کے قائل ہیں کہ ہمارے پاس عالم ہستی کی معلومات بس اتنی ہیں جیسے ایک ضخیم کتاب کے مقابلے میں انسان صرف ایک لفظ کے بارے میں علم رکھتا ہو۔ امریکی ماہر نفسیات ولیم جیمز کہتے ہیں، اس کائنات کے بارے میں ہمارا علم ایک قطرے کی مانند ہے، جبکہ ہمارا جہل یا جن چیزوں کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے وہ ایک عظیم بے کراں سمندر سے بھی زیادہ ہے۔ انسان جب کائنات کی اس خلقت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے تو انسان کی عقل اس کی بھول بھلیوں میں گم ہو جاتی ہے۔ کائنات کی ان موجودات میں سے ایک انسان بھی ہے جو اپنے اندر راز و اسرار کی ایک وسیع دنیا سموئے ہوئے ہے۔ فرانس کے مشہور دانشور الیکس کارل اپنی کتاب ناشناختہ موجود میں لکھتے ہیں، انسان اسرار و رموز کا ایک ایسا مجموعہ ہے جسے آسانی سے درک نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ خود ہمیں اپنی ذات کے بارے میں بہت کم علم ہے، اور ابھی تک ہماری اندرونی دنیا کے بارے میں بہت سی معلومات ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ انسان کا مغز، برین یا دماغ ایک انتہائی پیچیدہ نظام پر مشتمل ہے۔ یہ حیران کن نظام جو کہ ہمارے تمام شعوری اور لاشعوری یعنی ارادی اور غیر ارادی کاموں کے بارے میں فیصلہ کرنے کا مرکز ہے، ابھی تک ہمارے لیے پوری طرح واضح اور آشکار نہیں ہے، اور آج کی انسانیت اس نظام کی ماہیت، ساخت اور اس کے کام کرنے کے مکمل طریقے سے پوری طرح آشنا نہیں ہے۔ انسان میں موجود سوچ و فکر کی صلاحیت اور حق و حقیقت کی جستجو اس بات کا سبب بنی ہے کہ انسان نے علم و سنت کے میدان میں عظیم ترقی کی ہے، اور خوب سے خوب تر کی یہ تلاش انسان کو ترقی کی نئی نئی منازل سے آشنا کرا رہی ہے۔ انسان کی کئی ہزار سالہ تاریخ اگر سرسری نگاہ بھی ڈالی جائے تو یہ حقیقت واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان میں عالم ہستی اور اس کائنات کو مسخر کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کے پیچھے بھی اصل قوت انسان میں موجود فکر و تدبر کی وہ تخلیقی صلاحیت ہے جو انسان کو ہر روز ایک نئی منزل کی طرف دعوت عمل دیتی ہے۔ انسان کے مقابلے میں دیگر حیوانات میں اختراع اور تخلیق کی صلاحیت موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان کی حالیہ اور گزشتہ زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ علمی تحقیقات کے مطابق چونٹی یا شہد کی مکھی لاکھوں سال سے ایک طرز کی زندگی پر کاربند ہیں، اور آئندہ بھی یہی سلسلہ جاری رہے گا، چونکہ ان کی زندگی میں عقل و خرد کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور وہ اپنی فطرت اور سرشت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، جبکہ دوسری طرف انسان عقل و فکر و تدبر، تخلیقی صلاحیت اور خوب سے خوب تر کی تلاش کی بدولت ہر روز اپنی زندگی میں تغیر و تبدل لاتا رہتا ہے، اور انسانی زندگی کے طور طریقوں میں یہ نمایاں تبدیلی خود ان صلاحیتوں کا حقیقی مظہر ہے۔ آج سے چند صدی پہلے انسان نے نقل و حرکت کے لیے انتہائی سادہ سواری ایجاد کی، جبکہ آج کا انسان جدید ترین طیاروں کی ایجاد سے لے کر دوسرے سیاروں اور کروں تک پہنچنے کی بھی صلاحیت حاصل کر چکا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ان تمام توانائیوں اور صلاحیتوں کے پیچھے کون سی قوت کار فرما اور پوشیدہ ہے۔ انسان میں موجود جستجو کا مادہ انسان کو مسلسل اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ وہ نئی نئی اشیاء کی پہچان اور ان کا ادراک حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ جستجو اور مجہول کے بارے میں علم حاصل کرنے کی خواہش نئی ایجادات کا باعث بنتی ہے، اور بعض اوقات اس دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں اسی طرح کی ایجادات کے باعث عمل میں آئی ہیں۔ انسان میں بہت سے روحانی اور معنوی رجحانات بھی موجود ہیں، اور ان رجحانات کی وجہ سے انسان میں جمال پسندی، ذوق عبادت، عدل و احسان، صبر و تحمل اور اس طرح کی دیگر صفات پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً جمال پسندی کا رجحان انسان کو آرٹ اور فنون لطیفہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، جبکہ سوچ و فکر اور سائنسی انداز فکر مختلف علوم مثلاً ریاضی، طب، کیمسٹری، فزکس اور دوسرے سائنسی علوم میں ترقی و پیش رفت کا باعث بنتا ہے۔ کیا ہم نے انسان میں پڑھنے لکھنے اور بولنے کی صلاحیت پر کبھی غور و فکر کیا ہے؟ قدرت بیان یا بولنے کی قوت وہ اہم انسانی صلاحیت ہے کہ قرآن حکیم نے خلقت کی نعمت کے بعد اس صلاحیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہم چونکہ بولتے رہتے ہیں اس لیے اس صلاحیت کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، وگرنہ حقیقت میں بولنے کی قوت و طاقت ایک اچھا خاصا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ خداوند عالم نے کتنی باریک بینی اور ظرافت سے انسان کے بولنے کے سسٹم کو خلق کیا ہے کہ یہ نظام انسان کی مختلف اندرونی کیفیات سے ہم آہنگ ہو کر آواز نکالتا ہے۔ غم اور حزن و افسوس کے وقت غمناک آواز کا نکلنا، خوشی اور جشن کے موقع پر خوشی کی آواز، اور غصے کے وقت مخصوص آواز کا نکلنا ایک عجوبہ نہیں تو اور کیا ہے؟ زبان اور دانتوں کی مدد سے الفاظ کا منہ سے نکلنا، مختلف حروف کا بر وقت زبان سے ادا ہونا، اسی طرح اپنی مادی اور روحانی ضروریات کے اظہار کے لیے ایک بڑی تعداد میں کلمات کا استعمال وغیرہ ایک ایسا عجیب عمل ہے کہ انسان اس پر جتنا غور کرتا ہے اتنا الجھتا جاتا ہے۔ کیا ہم نے سوچا ہے کہ اگر خداوند عالم نے ہمیں بولنے کی قوت یعنی قوت گویائی عطا نہ فرمائی ہوتی تو کیا ہوتا؟ کیا احساسات و جذبات کو شفاف بیان کیا جا سکتا تھا؟ کیا علم و سند کی ترقی اور اس کے بارے میں انسانی تجربات اتنے آسانی سے نئی نسلوں تک منتقل ہو سکتے تھے؟ بلا شبہ دیگر نعمتوں کی طرح قوت گویائی بھی ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس پر جتنا بھی شکر خدا ادا کیا جائے کم ہے۔ انسان کی فکر و تدبر کی صلاحیت، انسانیت کو انتخاب، ہر اچھے برے کی تمیز اور ارادے و اختیار کی قوت عطا کرتی ہے، اور اس فکر و تدبر کے نتیجے میں انسان مختلف مسائل کا تجزیہ کرنے کا اہل ہوتا ہے۔ یہ عقل و خرد ہی ہے جو انسان کو استدلال اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے بہرہور کرتی ہے۔ عقل و خرد کی بدولت انسان خوبصورتی اور زیبائی کو درک کرتا ہے، اور اسی کی بدولت مصیبتوں اور مشکلات پر افسردہ اور پریشان ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک انتہائی پیچیدہ نظام ہے جن میں سے اکثر معاملات ابھی تک ایک راز کی مانند ہیں، اور انسان ان کو برملا کرنے میں کامیاب نہیں ہوا ہے۔ خداوند عالم نے انسان کو ایک عظیم ہدف و مقصد کے لیے خلق فرمایا ہے، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کے لیے مسخر کیا ہے تاکہ وہ جس کا اہل ہے اس تک پہنچ سکے۔ خداوند عالم سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ اس آیت کی روشنی میں انسان کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ وہ عبادت و بندگی کے فرائض انجام دے۔ انبیاء کے وعدے اور شفاف ارشادات و احکامات بھی انسان کو اسی منزل کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انبیاء کے ظہور کا بنیادی ہدف بھی انسان کی فطری اور روحانی ضروریات کو پورا کرنا تھا۔ لہذا اگر علم و تدبر سمیت انسان کی دیگر تمام صلاحیتیں اور توانائیاں ایمان اور عمل صالح کے ہمراہ ہوں تو انسانی رشد و کمال کے لیے زمین ہموار ہو جاتی ہے، اور انسان ان صلاحیتوں کی بدولت اپنے اندر موجود مثبت صلاحیتوں کو پروان چڑھا سکتا ہے۔ ایک انسان کو اس کی عظیم علمی کامیابیاں اور کامرانیاں اسی وقت مطلوبہ کمال تک پہنچا سکتی ہیں جب وہ اپنے آپ کو ایمان اور اخلاقی فضائل سے آراستہ کرے۔ ہم اپنے آج کے پروگرام کا اختتام امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے اس خوبصورت جملے سے کرتے ہیں جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت ہو اس شخص پر جو یہ جان لے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں رہ رہا ہے اور وہ کہاں جائے گا۔
عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہم نے گزشتہ پروگراموں میں بیان ہونے والے مطالب سے درک کیا تھا کہ پوری تاریخ بشریت میں عظیم و بزرگ علماء نے کن کن جافشانیوں، وسائل و امکانات کی کمیوں، بے شمار ناقابل تحمل زحمتوں، پریشانیوں، دشمنوں کی جانب سے ہمہ وقت ہونے والی خون آلود منصوبہ بند سازشوں کو برداشت اور خون دل سے اسلام و تشیع کی آبیاری کر کے آج ہمارے ہاتھوں تک اسلام و تشیع کو صحیح و سالم پہنچایا ہے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمٰ نے بھی اپنی بھرپور طاقت و توانائی، مستحکم ارادے، عقل و خرد سے سرشار ذہانت، البتہ اپنے بے نظیر و بے مثال اخلاق و تقویٰ کے زیر سایہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کی ترقی و پیش رفت میں اعلیٰ ترین توفیقات حاصل کر کے اس راہ میں بہترین کردار ادا کیا۔ آپ کی خدمات ہمیشہ ہمیشہ تاریخ کے زرنی صفحات پر درج رہیں گی اور آپ کے آثار لوگوں کے لیے ہمیشہ مشعل راہ اور اسلام و تشیع کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم آپ کی حیات طیبہ اور خدمات کے بارے میں مزید تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں گفتگو کی تھی اور بیان کیا تھا کہ ایران میں حکومت صفویہ کے باگ ڈور سنبھالنے کی وجہ سے ایران میں پہلی مرتبہ قانونی اور سرکاری طور پر مذہب تشیع کا اعلان ہوا۔ اس زمانے میں علماء شیعہ نے کہ جو درس و تدریس، تالیف و تحقیق اور آرام و آسائش سے سرشار تھے کے علاوہ مکتب اہل بیت علیہم السلام کی بہ نسبت حکومت کے مثبت نظریے کو بہترین اور سنہری موقع سمجھ کر سیاسی اور اجتماعی خدمات خوب انجام دیں، البتہ حکومت کے اس مثبت نتیجے میں خود علماء تشیع کی محنتیں شامل تھیں، جبکہ دوسرے تمام ادیان و مذاہب کے جو پوری دنیا میں اپنی شناخت رکھتے تھے، من جملہ عیسائیت کے جس کی سرگرمیوں کا دائرہ کار ذاتی اور انفرادی تھا، لیکن دین اسلام ہمگیر مذہب اور انسانی زندگی میں پیش آنے والے تمام امور سے سرشار تھا، خصوصاً سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اور قانونی امور میں، اور وہ بھی اس طرح کے دین اسلام کی زیادہ تر اہم تعلیمات انہی امور سے مخصوص ہیں، اور یہ چیز اس بات کا باعث بنی کہ جب بھی غنیمت موقع فراہم ہو، علماء تشیع اپنی بھرپور توانائیوں کے ذریعے سیاسی اور اجتماعی میدانوں میں داخل ہو سکیں، اور جتنا ممکن ہو سکے دینی تعلیمات کی بنیاد پر معاشرے کو دوام و استحکام عطا کریں۔
علامہ مجلسی علیہ رحمہ بھی انہی علماء اعلام میں سے ایک تھے جنہوں نے صفویہ حکومت کے زمانے میں سیاسی اور سماجی اعتبار سے اپنی بیش بہا خدمات کے ذریعے معاشرے کو بہت زیادہ فائدہ پہنچایا۔ اہل علم اور عوام کے درمیان علامہ مجلسی علیہ رحمہ کی جو علمی شخصیت و منزلت کا شہرا تھا، وہ اس بات کا باعث بنا کہ شاہ سلیمان صفوی نے سن 1098 ہجری قمری میں آپ کو شیخ الاسلامی جیسے عظیم منصب پر فائز کر دیا۔ منصب شیخ الاسلام دین اسلام کا وہ عظیم منصب تھا جس میں حکومت وقت کی جانب سے تمام شرعی امور، قضاوت، قاضیوں کو معزول و منصوب کرنے، یتیموں کی سرپرستی اور خمس و زکوٰۃ کو وصول کر اسلامی معاشرے کے تمام ضروری امور میں خرچ کرنے جیسے اہم مسائل شامل ہوتے تھے۔ حکومت کی نظر میں منصب شیخ الاسلام کی بہت زیادہ اہمیت و منزلت ہوتی تھی اور اہم مسائل میں ان سے مشورہ لیا جاتا تھا۔ شاہ سلیمان کی موت کے بعد سن 1105 ہجری قمری میں جب حکومت کی باغ ڈور شاہ سلطان حسین کے ہاتھوں میں پہنچی، تو شاہ سلطان حسین نے علامہ مجلسی علیہ رحمہ کو ان کے منصب شیخ الاسلام پر باقی رکھا، اور اس کی وفات کے بعد یعنی سن 1110 ہجری قمری تک آپ اس عظیم منصب پر فائز رہے۔
شاہ سلیمان کی موت کے بعد سلطان حسین تخت نشین ہوا۔ اس زمانے کی رسم یہ تھی کہ جب تاج گزاری کا جشن منعقد ہوتا تھا تو صوفیہ کے بزرگ شاہ کی کمر پر تلواریں باندھتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں صوفیان کرام رائے حق و عرفان کے بہت زیادہ مدعی ہوا کرتے تھے، مگر سلطان حسین نے جشن تاج گزاری کے موقع پر صوفیوں کو تلوار باندھنے کی اجازت نہیں دی۔ حالانکہ اس وقت یہ سنت رائج تھی کہ صوفیان کرام شاہ کی کمر میں تلوار باندھتے، مگر اس سنت کو توڑتے ہوئے شاہ سلطان حسین نے علامہ مجلسی علیہ رحمہ کو دعوت دی اور ان سے درخواست کی کہ یہ کام وہ انجام دیں۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے آئینہ حال میں اس رسم کو انجام دیا۔ شاہ نے علامہ مجلسی کو مخاطب کر کے کہا، اے علامہ، اس خدمت کے بدلے میں آپ مجھ سے کیا چاہیں گے اور اس کام کے بدلے میں آپ کو میں کیا اجرت عطا کروں؟ علامہ مجلسی نے شاہ کو کم تجربہ نوجوان اور حکومتی امور چلانے میں نہایت ہی سادہ اندیش تصور کیا اور سمجھ گئے کہ ایسی چیز شاہ سے طلب کروں کہ جو اس کی حکومت کے امور کو دوام و استحکام بخشے اور وہ حکومت قاعدے سے چلا سکے۔ لہذا شاہ سے ایسی چیز طلب کی جو اس کی حکومت کو استحکام عطا کرے اور ملک ہر آفت و بلا سے محفوظ رہ سکے۔ یہی سوچ کر آپ نے شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں شاہ سے درخواست کرتا ہوں کہ حکم جاری کریں کہ شراب نوشی فرقوں کے درمیان جنگ و خون ریزی سے پرہیز کیا جائے اور کبوتر بازی بھی ممنوع قرار دے دی جائے۔ اس زمانے میں کبوتر بازی بےہودگی کی علامت اور جوانوں کے نکمے پن کی نشانی شمار ہوتی تھی، جس کی وجہ سے معاشرے میں لوگوں کے اہم امور، چاہے وہ انفرادی زندگی سے مربوط رہے ہوں یا اجتماعی زندگی سے، بے راہ روی اور بد اخلاقی رواج پاتی تھی۔ لہذا شاہ سلطان حسین نے علامہ مجلسی کی درخواست کو نہایت ہی خاضعانہ طور پر قبول کر لی اور اسی موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے شاہی فرمان جاری کر دیا۔ در حقیقت علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے شاہ کی جانب سے اس فرمان کے ملنے کے بعد تین بنیادی آفتوں کے راستوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ یہ تین بنیادی آفتیں کہ جن کے ذریعے اتنی بڑی قوم عظیم و بزرگ عزت و حشم کو پامال کر رہی تھی اور ذلت و رسوائی کے گرد و غبار کو اپنے اپنے پرچموں پر بٹھا رہی تھی، اور وہ تین بنیادی آفات ظلم و فساد، تفرقہ انگیزی اور نوجوان نسلوں کا بے راہ روی اور بےہودگی اختیار کرنا تھا۔
علامہ مجلسی علیہ رحمہ شراب نوشی کو جڑ سے ختم کرنے میں شاہ کی دلچسپی سے سرشار فرمان کے سارے نہ صرف یہ چاہتے تھے کہ معاشرے اور نوجوان نسلوں کو برے اور فاسد کاموں سے روک کر ان کی حفاظت کریں، بلکہ اس کے ذریعے بادشاہ اور اس کے درباریوں کو بھی شراب و رقص اور جام و سبو کی محفل سجانے اور ان کی احمقانہ حرکتوں سے انہیں روک دے، کیونکہ اکثر صفوی بادشاہ مذہب تشیع کی جانب مائل ہونے کے باوجود صحیح دینی اخلاق و تربیت سے آ رہی تھے۔ اسی بنا پر ان کے درباروں میں شراب نوشی کا دور دورہ عام اور ہمیشہ جاری و ساری رہتا تھا، اور اسی فاسد اور غیر شائستہ عادتوں کی وجہ سے حکومت کے امور چلانے میں ناتوانی اور سستی کا مظاہرہ ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ملک پستی کی طرف چلا جاتا تھا۔ اگرچہ علامہ مجلسی کی دور اندیشی اور تدبیر نے یعنی شراب نوشی کو ممنوع قرار دیے جانے کی وجہ سے ایک حد تک معاشرے کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی اور کامیاب بھی رہے، لیکن جب بادشاہ کے ٹکڑوں پر پلنے والوں نے بادشاہ کی جانب سے اپنے فوائد و منفعت پر خطرات کے مڈلاتے ہوئے بادل دیکھے تو بادشاہ سلطان حسین کو بھی اس بری لت میں لانے کی بھرپور کوشش کی، اور اپنی انتھک کوششوں سے آخر کار بادشاہ کو وادی شراب نوشی میں لانے میں کامیاب ہو گئے۔
علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے پہلے سے ہی دربار میں اخلاقی برائیوں کے نفوذ کی پیشگوئی کر دی تھی، اسی بنا پر اپنی قوت و طاقت کے مطابق درباریوں کو فحاشا و فساد سے روکنے اور انہیں صحیح راستے پر لانے کی بھرپور کوششیں کی۔ اس شجاع و بہادر اور محنتی دانشور نے فارسی زبان میں نہایت ہی سادہ الفاظ کے پیکر میں ایک کتاب بنام آداب سلوک حاکم برعایا تحریر کی، جس میں ضمیمے کے طور پر عہد نامہ مالک اشتر کو بھی شامل کر دیا کہ جس میں اور بھی تین حدیثیں شامل ہیں۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ اس کتاب کی تالیف کے اہداف و مقاصد کے بارے میں خود کہتے ہیں، میں نے یہ کتاب غافلوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے اور درباریوں کے اصلاح کی غرض سے تحریر کی ہے۔ واضح ہو کہ اس متقی و پرہیزگار عالم دین نے چار صفوی بادشاہوں کا زمانہ درک کیا ہے اور ان چاروں کی حکومتوں میں آپ کا بہت زیادہ اثر و نفوذ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی بیان کردہ نصیحتوں اور اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آنے نے، آداب سلوک حاکم برعایا جیسی کتابوں نے دربار میں رائج ظلم و فساد کو روکنے اور ایران کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو دور کرنے میں نہایت ہی مؤثر کردار ادا کیا ہے۔
علامہ مجلسی علیہ رحمہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کی حفاظت و پاسداری کے لیے اس بات پر مجبور تھے کہ مختلف افکار و نظریات رکھنے والے گروہوں اور دشمنان اسلام و تشیع کی جانب سے ہونے والے فکری اور ثقافتی انحرافی نظریوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ ان پر لازم تھا کہ مغربی مختلف اداروں اور کمیٹیوں کے ثقافتی حملوں، صوفیوں کی تحریفوں، درباریوں کی طرف سے وارد ہونے والے شبہوں اور تفرقہ انگیزیوں، دشمنوں کی طرف سے ہونے والے سازشی منصوبوں، یہاں تک کہ مسموم پروگنڈوں اور بت پرستوں کی جانب سے ہونے والے مخرب ماحول کا ڈٹ کر مقابلہ اور حقانیت تشیع کا دفاع کریں۔ اس سے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ علامہ مجلسی نے بت پرست مبلغین سے کس طرح جم کر مقابلہ کیا اور ان کے بتوں کو توڑ ڈالا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور غلط عقیدہ رکھنے والا گروہ کہ جس سے علامہ مجلسی نے سخت مقابلہ و استقامت کی، گروہ صوفیان تھا۔ آپ نے اپنی کتابوں میں صوفیوں پر سخت تنقید کی اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے ان کے باطل و بیہودہ افکار و نظریات اور آداب و رسوم کو خاک میں ملا دیا اور تعلیمات معصومین علیہ السلام کو عام کر دیا۔ البتہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے دوسرے بزرگ علماء جیسے شیخ بہائی اور ملا صدرہ کی طرح عرفان اسلامی کی ہرگز مخالفت نہیں کی، بلکہ آپ خود بزرگ صاحب عرفان میں شمار ہوتے تھے، لیکن صوفیان کرام اور ان کے باطل و بیہودہ عقائد من جملہ دینی احکام پر پابندی نہ کرنے، غیر شرعی آداب و رسوم کو رواج دینے جیسے ذکر و سماع کی نشستیں منعقد کرنے
اور دین اور متون دینی کی غلط و بے بنیاد تفسیریں بیان کرنے جیسے عمل پر سخت تنقید کرتے تھے۔
ہر صفویہ دور میں تمام بادشاہوں پر علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کے نہایت مؤثر اثرات مرتب تھے۔ اس عالم فرزانہ کی تدبیر و ذہانت کی وجہ سے ایران اور آس پڑوس میں رہنے والے اہل سنت کے درمیان کبھی بھی کوئی تفرقہ انگیزی یا لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، اور اہل سنت کی کسی بھی ایک فرد کو اہل تشیع کی جانب سے نقصان نہیں پہنچا اور نہ ہی کوئی اذیت پہنچائی گئی، بلکہ ایران کا ماحول اور حالات نہایت ہی پرسکون تھا۔ اگرچہ اس ملک کے نوجوان بادشاہ آہستہ آہستہ دشمنوں اور سازشی افکار رکھنے والوں کے ہاتھوں بد اخلاقی میں گرفتار ہوتے رہے اور عملی طور پر ملک کی باگ ڈور اور امور ان کے ہاتھ سے جاتے رہے، لیکن جب تک علامہ مجلسی علیہ الرحمہ بقید حیات رہے، ایران پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ اہل ایران کے لیے چاہے ان کا جس مذہب سے بھی تعلق رہا ہو، ہر طرح کے آرام و آسائش کا سامان فراہم کرتے رہے، لیکن 27 رمضان المبارک سن 1110 ہجری قمری میں علامہ مجلسی کی رحلت کے بعد صفوی حکومت کے زوال کی الٹی گھنتی شروع ہو گئی۔
علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بابرکت و گران قد عمر بسر کرنے، سینکڑوں دانشور شاگردوں کی تربیت اور زیور علم سے آراستہ کرنے، عربی فارسی زبانوں میں بیش بہا قیمتی کتابوں کی تصنیف و تالیف کر کے بعنوان یادگار چھوڑنے اور شیعہ معاشرے پر اپنے مفید و بے انتہا اثرات مرتب کرنے کے بعد شب 27 رمضان المبارک سن 1110 ہجری قمری کو شاہ سلطان حسین صفوی کی حکومت کے ابتدائی دور اور 73 برس کی عمر میں اس دار فانی سے عالم جاویدانی کی طرف رخصت ہو گئے اور اصفہان کی جامع مسجد میں اپنے پدر بزرگوار ملا محمد تقی مجلسی کے مرکز مطہر کے پاس دفن ہوئے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی قبر مطہر ان کے دفن ہونے کے بعد سے اب تک زائرین و مسافرین اور اہل علم کی زیارتوں کا مرکز بنی ہوئی ہے، اور لوگ ہمیشہ فاتحہ خوانی کے لیے آپ کی قبر کی زیارت پر آتے رہتے ہیں، گویا مرجع خلائق بنی ہوئی ہے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کی ایک اور کڑی لے کر حاضر ہیں۔ میثم رضا خان اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو ایران میں مسجدوں کے حیرت انگیز فن تعمیر کے بارے میں بتا رہے ہیں، امید ہے آپ پسند فرمائیں گے۔
سامعین، گزشتہ پروگراموں میں ہم نے آپ کو ایرانی فن تعمیر اور اس کی مختلف روشوں کے بارے میں بتایا تھا۔ ایرانی بازاروں کے اسٹرکچر اور خصوصیات کو بیان کرنے کے ساتھ ہی ہم نے مختلف دور میں ان کے طرز تعمیر میں پایا جانے والے فرق اور قدیم تجارتی مراکز اور بازاروں کی ایک مجموعی تصویر آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ البتہ ایران کے بعض قدیم بازار آج بھی پوری طرح فعال ہیں، تاہم لوگ زیادہ تر خرید و فروخت جدید تجارتی مراکز، مارکیٹوں اور مالوں سے کرنے لگے ہیں، جن کا ہم عصر حاضر کے ایرانی فن تعمیر کے زیر عنوان جائزہ لیں گے۔ اسلامی احکام میں نماز، روزہ، حج اور جہاد مرکزی حیثیت کے حامل ارکان ہیں، اور قرآن کریم کی آیتوں کے مطابق ہر مسلمان ان فرائض کو ادا کرنے کا پابند ہے۔ تاہم فن تعمیر کا دو عبادتوں، نماز اور حج سے زیادہ تعلق ہے۔ اسلامی ممالک اور مسلم علاقوں میں مسجدیں فرادا اور باجماعت نماز ادا کرنے کی جگہ ہیں، اور حج کا اصلی حصہ بھی مسجد الحرام میں انجام پاتا ہے جو شہر مکہ میں واقع ہے۔ دنیا کے تمام مسلمان اپنی نمازیں قبلے کی جانب رخ کر کے ادا کرتے ہیں، جو کعبہ ہے۔ مسلمانوں نے شروع سے ہی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نام کی خاص عمارت تعمیر کرنے کے اقدامات کیے، اور اس مقام و عمارت کی اہمیت کی بنا پر اس کے فن تعمیر کی جانب خاص توجہ دی۔ مساجد کی تعداد بڑھنے کے ساتھ ہی اس کے فن تعمیر میں بھی فروغ آیا، تاہم اس کی سادگی کے اصول کو ہمیشہ مد نظر رکھا جاتا رہا ہے۔
حقیقت امر یہ ہے کہ مسجد ایک اسلامی عمارت ہے اور اس لحاظ سے اسلامی فن تعمیر کے اثرار و رموز کا جلوہ شمار ہوتی ہے، لہذا اس کی کارکردگی ہمیں اسلامی اقدار و ثقافت کے ایک حصے سے آشنا کرتی ہے۔ جن مورخین نے مسلمانوں کے تاریخی ورثوں کا ذکر کیا ہے، انہوں نے مسجدوں کو اسلامی تہذیب و تمدن کا مظہر قرار دیا ہے۔ البتہ مسجدوں کے فن تعمیر کی تحقیق کی دیگر وجوہات بھی ہیں۔ زمانے قدیم سے ہی مسجد ایک اہم عمارت رہی ہے کہ جس کی تعمیر میں اعلیٰ ترین میٹیریلز اور اسٹرکچر کا استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ وہ اس نیت سے تعمیر کی گئی ہیں کہ زیادہ دنوں تک قائم و دائم رہیں اور لوگ ان سے عرصہ دراز تک استفادہ کر سکیں۔ اگرچہ گزشتہ صدیوں کے بہت سے غیر مذہبی آثار و عمارتیں فرسودہ اور تباہ و برباد ہو چکی ہیں، لیکن مسجدیں ابھی تک پائیدار و استوار ہیں۔ چنانچہ ابتدائی اسلامی دور کا ایک حصہ یعنی پہلی سے چوتھی صدی کی تاریخ کو اس دور کی مسجدوں کے مطالعے و تحقیق سے پہچانا جا سکتا ہے۔
یقیناً مسجد دین اسلام میں اصلی مذہبی مقام و عمارت ہے، جس میں زمانہ قدیم سے ہی متعدد امور انجام پاتے رہے ہیں۔ مسجد کی سادہ ترین شکل ایک رواق کے چاروں طرف مرکزی احاطے پر مشتمل ہوتی ہے، جو مسجد کے رواق یا پورچ کے چاروں طرف تعمیر کیا جاتا ہے اور ایک حال سے ملحق ہوتا ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ شہر مدینہ میں واقع ہے، عالم اسلام کی تمام مسجدوں کے لیے سب سے پہلا نمونہ ہے۔ تمام مسجدوں کا رخ خانہ کعبہ کی جانب ہوتا ہے اور یہ چیز مسجد کے فن تعمیر کو دیگر عمارتوں سے ممتاز کرتی ہے۔ لہٰذا مسجد کی تعمیر میں قبلے کی جانب توجہ بہت اہم ہے۔ مسجدوں میں معمولاً قبلے کی جہت کو خانہ کعبہ کی سمت میں بنی ہوئی محراب کے ذریعے معین کیا جاتا ہے۔ مسجد کے دیگر تمام عناصر جیسے مینار، گنبد، حوض، شبستان، منبر وغیرہ کا محور بھی قبلہ ہی ہوتا ہے۔
صدر اسلام میں مسلمان جمعے کے دن اکٹھا ہوتے تھے اور نماز جمعہ کی عبادت ایک ساتھ انجام دیتے تھے۔ نمازی پہلے امام جمعہ کے دو خطبے سنتے تھے اور اس کے بعد اس کی امامت میں دو رکعت نماز پڑھتے تھے۔ نماز پڑھنے کے لیے قیام و قعود اور رکوع و سجود انجام دینے کے لیے ایک مناسب فضا کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمازی ترتیب کے ساتھ اگلی سب سے مقررہ فاصلے پر قبلہ رخ ہو کر قطاروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ صفیں سینکڑوں قطاروں پر مشتمل ہوتی ہے، لہذا ابتدا سے ہی معماروں کی خواہش ایسی مسجدیں تعمیر کرنے کی رہی ہے جس میں زیادہ سے زیادہ گنجائش ہو اور زیادہ نمازی نماز ادا کر سکیں۔ اس طرح مسجدوں کی عمارت ایک بڑے چھت دار شبستان پر مشتمل ہوتی تھی اور معمولاً مربع شکل میں بنائی جاتی تھی۔ ایران میں مسجدیں کئی طرح سے تعمیر کی جاتی رہی ہیں، جیسے مسجد کوشک، مسجد ایک ایوانی، مسجد دو ایوانی اور مسجد چار ایوانی۔ مسجد کوشک محل نما اور اونچی چھتوں کی ہوتی ہے، اور ایک ایوان والی مسجد ایک ایوان پر اور دو ایوانوں والی مسجد دو ایوانوں پر، جبکہ چار ایوانوں والی مسجد چار ایوانوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ فرانسیسی ایران شناس آندرے گوڈرڈ نے چار ایوانوں والی مسجد کے بارے میں لکھا ہے کہ اس طرح کی مسجدیں چار ایوانوں اور اس کا فن تعمیر ساسانی فن تعمیر کے مطابق ہے اور چار طاقوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ مساجد دو ایوانہ، جیسا کہ اس کے نام سے ہی واضح ہے، دو ایوانوں پر مشتمل ہوتی ہے اور زیادہ تر خوراسان میں تعمیر کی جاتی رہی ہے۔ مساجد کوشک کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس میں ایوان نہیں ہوتے بلکہ یہ قصر کی مانند ہوتی ہیں اور ان میں گنبد اور اونچے رواق ہوتے ہیں۔ اس طرح کی مسجدوں میں ایک گارڈن بھی ہوتا تھا، یعنی اس کے احاطے میں سبز و گل اور درخت وغیرہ بھی لگائے جاتے رہے ہیں۔ اس طرح کی مسجدوں میں پانی سے لبریز ایک حوض بھی ہوتے تھے جسے روضہ کہا جاتا تھا۔ روضہ در حقیقت باغ و بہشت اور جنت و کوثر کی یاد دلاتا ہے۔ بعض مسجدوں میں گارڈن کے ساتھ ہی مرکزی عمارت کے اطراف میں جاری پانی کی نہر اور پایاب بھی ہوتے تھے۔ پایاب در حقیقت وہ قناتیں ہوتی ہیں جو ایران کے صحرائی علاقوں میں کھودی جاتی تھیں اور ان سے حاصل ہونے والے پانی سے لوگ اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کرتے تھے۔
ایران میں عبادت گاہوں کے ساتھ ہی ایک ایسی جگہ کا بھی انتظام کیا جاتا تھا جہاں لوگ طہارت و صفائی کے امور انجام دیتے اور نمازی عبادت سے پہلے وضو نظافت وغیرہ کرتے، لہٰذا وضو خانے کی کافی اہمیت رہی ہے۔ وضو خانہ یزنائین، زوارا اور کاشان سمیت دیگر قدیم شہروں میں مسجدوں کا لازمی جز ہوتا تھا۔ ایرانی مسجدوں کی ایک خصوصیت ان کا دوسری عمارتوں سے الگ ہونا ہے، یہاں تک کہ کوئی بھی عمارت اس سے ملا کر نہیں بنائی جاتی تھی اور مسجد کی دیواریں کسی بھی عمارت سے متصل نہیں ہوتی تھیں۔ مسجدوں کے ساتھ ہی سڑکیں، چھت دار گلیاں اور بازار ہوا کرتے تھے اور دکانوں کو مسجد کی دیوار سے قدرے فاصلے پر بنایا جاتا تھا اور اس فاصلے کو ایک طاق نما کے ذریعے پر کیا جاتا تھا۔ ماضی میں مسجد سے وابستہ ایک عمارت روغن کشی یعنی تیل نکالنے کے لیے تعمیر کی جاتی تھی، جس سے مسجد میں جلنے والے چراغوں کے لیے تیل کا انتظام کیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک حمام اور محافظ یا خادم کا کمرہ ہوتا تھا۔ مسجدوں میں بنی ہوئی درگاہ یا جلو خانہ وہ جگہ ہوتی تھی جہاں ایک چبوترہ بنا ہوتا اور لوگ اس پر کچھ دیر بیٹھ کر آرام کرتے اور پھر مسجد میں داخل ہونے کے لیے اس سے استفادہ کرتے تھے۔
مسجدوں کا ایک اہم کام اور ذمہ داری تلاوت قرآن، تعلیم و تربیت کا اہتمام، نماز اور نماز جماعت کے قیام اور دیگر عبادتوں کے لیے مناسب ماحول فراہم کرنا ہے۔ البتہ ایران اور اکثر اسلامی ممالک کی تاریخ میں مسجدیں معمولاً ایک پورے مجموعے کا حصہ ہوتی تھیں اور اس مجموعے میں کتب خانے، کاروان سرائے، اسپتال، مدرسہ اور ریسٹورنٹ بھی بنائے جاتے تھے اور مسلمان اپنی گوناگوں مادی و معنوی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہاں جاتے تھے۔ یہ مجموعہ قلب شہر کے عنوان سے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہوتا تھا۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ Thank you.